الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ کچھ دنوں سے تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ایک ملک گیر آگاہی مہم منعقد ہم کر رہے ہیں اور جولائی کے اختتام سے 31 جولائی سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور آج 21 اگست تک کا اس کا ہم نے وقت معین کیا تھا کہ اس دوران میں ہم ملک بھر میں ایک آگاہی دینے کی کوشش کریں گے اور اس مہم کا ہم نے جو عنوان رکھا امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات. اس کے ذیل میں یہاں بھی خطاب جمعہ میں 15 دن پہلے بات ہوئی, پھر پچھلی خطاب جمعہ میں کراچی میں بات ہوئی اور پھر آج بھی مزید بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. امت کے زوال کے اسباب, اس پر بھی ہم نے توجہ اپنے لیے اور عوام کے لیے دلانے کی کوشش کی مختلف ذرائع اختیار کر کے جو بھی وقت کے دستیاب ذرائع ہیں میڈیا کے اور ادروائز, اور اس زوال سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا, امت کو عروج کیسے میسر آئے گا اور اس کے لیے راہ نجات کیا ہے, اس پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا. دو جمعے قبل یہاں جو گفتگو تھی وہ رجوع الی القرآن کے تعلق سے تھی کہ امت کے زوال کی اہم ترین ایک وجہ کیا ہے, قرآن حکیم کو فراموش کر دینا. تو قرآن کو تھامنے سے ہی امت کے عروج کی طرف پیش رفت ہو سکے گی, اس پر ہم نے توجہ دلائی تھی الحمدللہ. گزشتہ جمعے کا خطاب کراچی میں تھا, قرآن اکیڈمی جو ہماری کراچی ڈی ایچ اے میں ہے اس کی مسجد میں, وہاں ہم نے کلام کیا تھا غلب دین کی جد و جہد کے حوالے سے. آج ہم اللہ کی مدد سے محروم کیوں ہیں, اس سے کہ اللہ کے دین کو ہم نے غالب نہیں کیا. 57 مسلم ممالک کے کوئی ایک دنیا کے سامنے ہم پیش نہیں کر سکتے کہ آؤ دیکھو یہاں پر اللہ کا دین واقعتاً قائم ہے, جو مکمل نظام زندگی ہے. تو گزشتہ جمعے جو خطاب تھا کراچی میں اس میں ایک مرکزی نقطہ یہ تھا راہ نجات کے حوالے سے کہ اللہ کی مدد کا حصول ہوگا جب اللہ کے دین کی نصرت کریں گے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی ان اس کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا, تمہاری مدد فرمائے گا. ویثبت اقدامکم, تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. پھر اس کے ذیل میں کچھ تفصیل پچھلی مرتبہ کراچی میں ہم نے بیان کی اور اس نقطے کو بھی میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم اقامت دین, غلبہ دین, نفاذ دین, تکبیر رب, اظہار دین, یہ قرآن حکیم کی اصطلاحات استعمال کر کے لوگوں کے سامنے اپنی اور لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یہ بات رکھتے کہ اکیلے اکیلے دین پر عمل کرنا کافی نہیں, ختم نبوت کے بعد امتی ہونے کے ناطے اس دین کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری اور اس دین کے قیام اور نفاذ کی جد و جہد کرنا بھی ہماری ذمہ داری. اچھا یاد آیا کہ پچھلا جمعہ 14 اگست کی چھٹی بھی تھی تو پھر اس کو ہم نے قیام پاکستان سے بھی جوڑا, یہ ملک کیوں لیا تھا ہم نے, اللہ کے دین کے احکام کے نفاذ کے لیے. بہرحال تو میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطاب جمعہ میں کراچی میں جو کہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خامہ خاں کی ایگزیجریشن ہے, یہ خامہ خاں کی کوئی زیادتی والی بات, یعنی زیادہ کر دینے والی بات ہے کہ آپ لوگ خامہ خاں غلبہ دین کی جد و جہد کو فرض قرار دیتے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ علامہ اقبال کو پتا نہیں کیا خواب آ گیا تھا کہ وہ سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتانے آزری. اقبال اللہ کی حاکمیت کی بات پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے بھائی, پتا نہیں مولانا ابوالکلام آزاد کو کیا ہو گیا تھا, مولانا مودودی علی رحمہ کو کیا ہو گیا تھا, سید قطب شہید کو پتہ نہیں کیا سوجی تھی, علامہ یوسف قرضاوی صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش آ گیا تھا, ڈاکٹر اسرار صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی تھی کہ ان لوگوں نے اس کو فرض قرار دے دیا. اس کو میں نے بنیاد بنا کر یہ بات پچھلی خطاب جمعہ میں عرض کی تھی کہ کوئی نئی بات ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے, امت کا اتفاق اس پر چلا آیا ہے کہ اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد ہمارا فرض ہے. ہاں ہمارے فقہا کی اصطلاحات الگ ہیں, فقہا کی ایک اصطلاح ہے ٹرمینالوجی نسب امام, امت کا ایک لیڈر ایک امام ہونا چاہیے جس کے تحت امت مجتمع ہو, جمع ہو, اور اس کے تحت اجتماعی معاملات میں بھی شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو, اسی کا نام نفاذ دین ہے, غلبہ دین ہے, اقامت دین. البتہ فقہا کی ایک اصطلاح نصب امام کی ہے اور فقہا کی دوسری اصطلاح قیام خلافت کی ہے. اس پر میں نے پچھلے جمعے خطاب کیا تھا. بعض لوگوں کو لفظ خلافت سے بھی چڑ ہو گئی آج کل کے دور میں. بعض مذہبی طبقات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خلافت کی بات نہ کرو, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو پچھلے خطاب جمعہ میں امت کے اسلاف اور مفسرین جو ہم کہیں متقدمین ہیں, پچھلے جو گزر چکے ہیں صدیوں میں, ان میں سے سات ائمہ یا اہل علم یا مفسرین کے اقوال پیش کیے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, پھر بعد میں جا کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات کے کوٹیشنز پیش کیے تھے کہ انہوں نے خلافت کا مفہوم کیا جانا اور انہوں نے بھی فرض قرار دیا ہے نصب امام کو یا خلافت کے قیام کو یا سادہ الفاظ میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو. پھر کراچی میں میں نے یہ ارادہ کیا تھا جو آج پورا کرنے کا ارادہ ہے اور کریں گے انشاءاللہ, کہ یہ بھی ہم ذکر کر دیں کہ امت کے اسلاف نے تو یہ کہا, لیکن یہ جو بات تھی نا کہ اس صدی میں یا پچھلی صدی میں کچھ ڈاکٹر اسرار صاحب کو, مولانا مودودی صاحب کو, سید قطب شہید صاحب کو, مولانا ابوالکلام آزاد کو, علامہ اقبال کو, علامہ یوسف قرضاوی کو, اس طرح کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا سوجھی. تو آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, اور جب اس کی میں کچھ کمپائل کر رہا تھا تو اتفاق سے ساتھ ہی ہمارے اس دور کے اہل علم اور مفسرین کے کوٹیشنز میں نے جمع کیے ہیں اس بات کو ری انفورس کرنے کے لیے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا. آج کے اس دور کے بھی مفسرین نے یہی سمجھا جو ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کرتے رہے اور ہم مستقل بیان کرتے ہیں. اور کیونکہ راہ نجات اہم مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی نصرت کرنا ہم پر فرض ہے, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا فرض ہے, تو اس کو خالص ٹھیٹھ دینی انداز میں یہ ہمارے ٹریڈیشنل علماء جو امت کی 14 صدیوں کی روایت سے جڑے ہوئے ہیں ان کی آراء کی روشنی میں بھی آج ہم آپ کے سامنے رکھ دیں. پھر اس کا تسلسل کیا ہوگا؟ اس کا تسلسل بہرحال یہ ماہ ربیع الاول بھی ہے اور آگے 12 ربیع الاول کی چھٹی بھی آئے گی. بھارت اس موقع کی مناسبت سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اور پھر آئندہ خطاب جمعہ جب کراچی میں ہوگا تو یہ اللہ کے رسول کا مشن تو رہا اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد. اللہ کے رسول نے کام کیسے کیا اور آج یہ کام ہم نے کرنا ہے تو اس کی شکل کیا ہوگی, اس پر بھی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے early 80s میں بھی خطابات جمعہ میں منہج انقلاب نبوی کو بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایک جامع خطاب ان کا تھا 2.5 گھنٹے کا, رسول انقلاب کا طریق انقلاب, اس میں بھی بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی تسلسل میں آئندہ کچھ خطابات جمعہ میں ہم یہ مزید دہرائیں گے کہ غلبہ دین کی جد و جہد تو فرض ہے اور یہ رسول اللہ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 23 برس کا مشن تھا, اس کو ہائی لائٹ کریں گے. اور اس کے بعد کی خطابات جمعہ میں بلکہ سیریز چلے گی کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار کیا رہا, وہی ہم نے بھی کرنا ہے. لیکن آج ہم 2026 میں بیٹھے ہیں, دین پرانا نہیں ہوگا کبھی, قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا, اللہ کے رسول کا اسوہ کبھی پرانا نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اپنے دور کے معروضی حالات اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اور آج کی ٹرمنالوجی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس پر ہم کلام کریں گے تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا جذبہ پیدا ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ تمہید تھی, ٹھیک ہے. آج خطاب جمعہ میں اب میں آپ کے سامنے اقامت دین یا غلبہ دین یا نفاذ دین یا تکبیر رب یا حکومت الہیہ کا قیام یا نصب امام جو فقہا کی اصطلاح یا قیام خلافت جو فقہا کی اصطلاح یا اللہ کے احکام کا نافذ ہونا, اسلامی ریاست کا قائم ہونا, یہ جتنے الفاظ اور ٹرمنالوجیز ہیں ان کے بارے میں اس دور کے 7 اہل علم اور مفسرین کی آرا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے آ جائیں. سب سے پہلے حضرت مولانا اشرفی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بہت سے مواعظ ہیں, سینکڑوں ان کی کتب اور مواعظ ہیں شائع شدہ. اس میں ایک ہے الافادات الیومیہ, اس میں سورہ حج کی آیت 41 کے ذیل میں انہوں نے لکھا. سورہ حج کی آیت 41 ہم اکثر پیش کرتے ہیں, حکمرانوں کے کرنے کے کام کیا ہیں, اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین کہیں نا بھائی. جزاکم اللہ خیر. سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے. سورہ حج کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. سورہ حج کی آیت 41, جنہیں ہم زمین میں اختیار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے, زکاۃ کا نظام قائم کریں گے. یہ ترجمانی کر رہا ہوں میں, حکمران سے نماز نہیں پڑھیں گے, جمعے کا خطبہ وقت کے حکمراں کو دینا چاہیے, اور اگر سلطنت بڑی ہوگی تو حکومت کے ذمہ داران کو دینا چاہیے، اسے نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ دینا نہیں، زکوٰۃ کا نظام وصولی بھی اور مستحقین پر خرچ کرنا بھی، فلاحی ریاست کا تصور بھی. بہرحال نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا لوٹایا جانا وہ اللہ کی طرف. یہ سورہ حج کی آیت 41 اکثر ہم پیش کرتے ہیں، اس کے ذیل میں مولانا اشوری تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنیے. کہتے ہیں کہ حکومت کا مقصد اصلی اقامت دین ہے، اللہ کے دین کا قائم ہونا. یہ مولانا اشرفی تھانوی صاحب کے الفاظ ہیں رحمت اللہ علیہ. آگے تھوڑے فصل کے بعد اقتباس ہے، لکھتے ہیں کہ اگر ایسی نیت ہے تو کوشش کریں، یعنی حدود شریعت کا تحفظ شرط ہے. اگر ان احکامات پر عمل کرنے کی نیت ہے تو پیش نظر کیا رہے؟ حدود شریعت کا تحفظ. اور حدود صرف سزاؤں کو نہیں کہتے، شریعت کے احکامات کو حدود کہا جاتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 11-12 وراثت کے احکامات کا ذکر ہے، اور سورہ نساء کی بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں یہ تفصیل آئی وراثت کے احکامات کے بارے میں، اور وہیں ذکر آیا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. رمضان کے بارے میں ہم احکامات پڑھتے ہیں سورہ البقرہ کے 23 رکوع میں، وہاں بھی کہا گیا یہ اللہ کی حدود ہیں. تو سزاؤں کے لیے بھی حدود کا لفظ آتا ہے اور شریعت کے احکامات کے لیے بھی. فرماتے ہیں اگر نیت ایسی ہے تو کوشش کریں، حدود شریعت کا تحفظ شرط ہے، مگر اب تو ایسا اطلاق ہو رہا ہے کہ شریعت کے خلاف ہو یا موافق، یعنی جو چل رہی حکومت وہ شریعت کے خلاف ہو یا شریعت کے مطابق، اس کی پرواہ ہی نہیں. تو آگے لکھتے ہیں سخت الفاظ، ذرا سنیں. تو ایسی حکومت تو فرعون اور شداد کو بھی حاصل تھی، حکمرانی تو فرعون کے پاس بھی تھی، شداد کے پاس بھی تھی. حکومت سے اصل مقصود اقامت دین ہے، اللہ کے دین کا قائم ہونا، اس کے احکامات کا نافذ ہونا. لکھتے ہیں کہ حکومت سے اصل مقصود اقامت دین ہے، اور تدابیر یعنی ذرائع اس کے اسباب ہیں. اگر دین مقصود نہیں، جیسا کہ آج کل حالت ظاہر ہے، تو لعنت ہے ایسی حکومت پر. اب یہ مولانا تھانوی صاحب کے الفاظ کب کے ہیں؟ پاکستان بننے سے پہلے کی بات. اور یہ آخری جملہ سنیں، اگر دین مقصود نہیں، جیسا کہ آج کی حالت ظاہر ہے، تو لعنت ہے ایسی حکومت پر. میں نے علماء کی ایک مجلس میں کراچی میں عرض کیا تھا، جب بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی ریاست کے وفادار ہمیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، ہونا چاہیے، اسلامی ریاست کا ہمیں وفادار ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. میں نے وہاں گزارش کی، بتائیں اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں؟ یہ علماء کا کام ہے کرنے کا، اور علماء نے، امت کے علماء نے لکھا ہے اس پر. ایک ریاست کب اسلامی قرار پائے گی؟ اس کی کچھ شرائط ہوں گی نا، بتائیں. اس پر کچھ طبقات کو پریشانی ہوگی، یہ اس نے یہ بات کیوں کر دی بھائی، کیا مطلب ہے بھائی؟ امت کی 14 صدیوں کی تاریخ میں باتیں چلی آئی ہیں. تو آج کے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ ایک طرف اور باتیں کہتے ہیں جو صحیح کہتے ہیں، تو یہ بھی تو بتائیں نا اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے، مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور حکمرانی کی شرائط کیا ہیں، اور کب کوئی ریاست اسلامی ریاست قرار پائے گی. مولانا تھانوی تو لکھ رہے قیام پاکستان سے پہلے، اگر دین مقصود نہیں، جیسا کہ آج کل حالت ظاہر ہے، تو لعنت ایسی حکومت پر. کس کے الفاظ ہیں یہ؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک، آگے چلیں. دوسری رائے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، معرف القرآن ان کی تفسیر ہے، اس میں ہیڈنگ کے تحت لکھا ہے اقامت دین فرض اور اس میں تفرق یعنی تفریق کرنا حرام ہے. یہ کس آیت کے ذیل میں مفتی شفیع صاحب لکھ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ؟ جو ہم بھی کوٹ کرتے ہیں، میں نے بھی شروع میں اس کا ایک حصہ تلاوت کیا، سورہ شورا کی آیت نمبر 13، 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر آیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 رسولوں کو جو حکم، وہ ہمیں بھی ہے. کیا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنا، اس کی محنت کرنا، اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جانا. پھر قیام سے مراد کیا ہے؟ تفصیلات ہیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان کی ہیں، مگر آج میں ان کی کوئی کوٹیشن یہاں پیش نہیں کر رہا، وہ تو ہم پیش ہی کرتے ہیں نا. یہ تو تصور ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کوئی ایگزیجریشن کر دی، مولانا مودودی صاحب کو کوئی ایگزیجریشن ہو گئی، اقبال کو بتانے کو خواب آ گیا. تو بھائی آج کے اس دور کے علماء کو بھی پڑھ لو نا، انہوں نے کیا لکھا ہے اس بارے میں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سورہ شورا کی آیت 13 کے ذیل میں بہت کچھ لکھا، اس میں سے چند باتیں لکھتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت میں حکم اس دین مشترک اور متفقون علیہ کے قائم رکھنے کا ہے، جس پر تمام انبیاء علیہم السلام متفق اور مشترک چلے آئے ہیں. اچھا، تمام انبیاء مشترک کس پر چلے آئے ہیں؟ بعض لوگوں کو غلطی ہوگی صرف عقیدوں کے اندر، نہ نہ، عبادات بھی سب کیا رہی ہیں. اس سے آگے بڑھ کر مفتی شفیع صاحب نے بھی یہاں لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی کہ تمام انبیاء کے ہاں معاشرتی ہدایات بھی موجود تھیں اور سیاسی رہنمائی بھی موجود تھی، معاشی اعتبار سے بھی رہنمائی موجود تھی، سزاؤں کے حوالے سے بھی تصورات، یہ سب کے ہاں مشترک ہیں. تو صرف عقیدے بیان نہیں کیے جائیں گے، صرف عبادات کا اہتمام نہیں ہوگا، شریعت کے احکامات کا بھی نفاذ ہوگا، جس میں لوگوں کی جان، مال، آبرو، عقل اور عقیدے کی حفاظت، یہ پانچ باتیں بڑی اہم ہیں، ان کو مقاصد الشریعہ کہتے ہیں، آبجیکٹیوز آف شریعہ، شریعت نے جو احکامات عطا کیے ان میں ایک بڑا مقصد کیا ہے، لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی آبرو اور لوگوں کی عقل، عقیدہ، جان، مال، آبرو اور عقل، یہ پانچ باتیں بڑی اہم ہیں، ان کی حفاظت شریعت کو مقصود ہے، تو بہت سارے احکامات شریعت میں یہ آبجیکٹیوز ہوا کرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ مشترک دین ہے، اس کا قیام ہوگا، اس کو بھی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی مقام پر اپنی تفسیر میں سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کے ذیل میں بیان کیا، فرماتے ہیں اس آیت میں حکم اس دین مشترک اور متفق علیہ، یعنی جس پر سب کا اتفاق ہے، اگریڈ اپون، کے قائم رکھنے کا ہے، جس پر تمام انبیاء متفق اور مشترک چلے آئے ہیں، اس میں اختلاف کو تفرق کے لفظ سے تعبیر کر کے ممنوع کیا گیا ہے، انہی قطعی احکام میں اختلاف اور تفرق کو احادیث مذکورہ میں ایمان کے لیے خطرہ سبب ہلاکت فرمایا ہے، اور اقامت دین سے مراد اس پر قائم دائم رہنا، اس پورے دین پر قائم دائم رہنا، اس میں کسی شک و شبے کو رہ نہ دینا اور کسی حال اس کو نہ چھوڑنا شامل ہے، اور یہاں پھر مفتی شفیع صاحب نے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی پیش کیا ہے، یہ دوسری آج کی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی آرا، وہ دوسری رائے مفتی شفیع صاحب کی، تیسری رائے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی رحمت اللہ علیہ، اور یہ تینوں حضرات مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں، لکھتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، سب انبیاء اور ان کی امتوں کو حکم ہوا کہ دین الہی کو اپنے قول اور عمل سے قائم رکھیں، اور اصل دین میں کسی طرح کی تفریق اور اختلاف کو روا نہ رکھیں، سب کو حکم ہے دین کو اپنے قول اور عمل سے قائم رکھیں، تو دین سے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آیا، اور عمل صرف انفرادی سطح پر نہیں، اجتماعی سطح پر بھی ہوگا، آگے ذکر کرتے ہیں اس کا، آگے وہ ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل، وہ جو مشہور آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اور 81، ہجرت کے موقع کے حالات، رب ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرجا صدقیوں واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت 80 اور 81 کے ذیل میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، دنیا میں کوئی قانون ہو سماوی یعنی آسمانی یا ارضی یعنی زمین والوں کا، اس کے نفاذ کے لیے ایک درجے میں ضروری ہے کہ حکومت کی مدد ہو، حضور نے کیا مانگا، وجعلی من لدن کا سلطان نصیر، اللہ غلبہ عطا فرما، غلبہ کہے کے لیے، حکومت، اختیار، اقتدار کہے کے لیے، شریعت کے احکام کے نفاذ کے لیے، دنیا والوں کا بھی اگر کوئی قانون ہوگا تو نافذ کرنے کے لیے کیا چاہیے، حکومت چاہیے، تو اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے بھی مسجدوں کا درس کافی نہیں ہے جی، ٹھنڈے ماحول کی کلاس رومس کافی نہیں ہے، پبلیکیشن کافی نہیں، یہ سب کرنے والے کام ہیں، باہر نکل کر شریعت کے نفاذ کی جدوجہد بھی لازم ہے، طے شدہ بات ہے، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ جو لوگ دلائل اور براہین یعنی واضح احکامات آگئے دلائل کے ساتھ، جو لوگ دلائل و براہین سننے اور آفتاب یعنی سورج کی طرح حق واضح ہو چکنے کے بعد بھی ضد اور عناد پر قائم رہیں، ان کی ضرر اور فساد کو حکومت کی مدد ہی سے روک لگ سکتی ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا نا، پھر قاتل کو پھانسی دینی پڑے گی نا جی، ظالموں کا ہاتھ روکنا پڑے گا، تبھی لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ ہوگی، یہ کب ہوگا، جب اختیار اور اقتدار ہاتھ میں ہوگا تب یہ کام ہو سکیں گے، اسی لیے آگے خود فرما رہے ہیں، اور اگلی آیت جو ہم پیش کرتے ہیں وہ عثمانی صاحب بھی پیش کر رہے ہیں، علامہ شبیر عثمانی صاحب بھی پیش کر رہے ہیں، آگے سورہ حدید کی آیت 25 کا حوالہ دیتے ہیں، جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، جس کو بانی تنظیم ڈاکٹر سراج صاحب نے بارہا بیان کیا، سورہ حدید آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس، رسول کیوں بھیجے گئے، معجزات کیوں عطا کیے گئے، کتاب کیوں دی گئی، شریعت کا لا، شریعت کا قانون کیوں دیا گیا، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے، وانزلنا الحديد، ہم نے لوہا بھی پیدا کیا ہے، فی بأس شدید، اس میں جنگی صلاحیت ہے، تو لاتوں کے بھوت باتوں سے اگر نہ مانے تو پھر لاتیں مارنا پڑتی ہے نا، تو جو ظالم رکاوٹ بنے اللہ کے دین کے احکام کے نفاذ میں، ان کی گردنیں اڑانی پڑیں گی، تلوار اٹھانی پڑے گی، پیغمبروں نے تلوار اٹھائی، اللہ والوں نے تلوار اٹھائی، قرآن میں قتال کا تذکرہ ہے، محمد مصطفیٰ نے میدان قتال میں کھڑے ہو کر دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال یہ تیسری کوٹیشن یا رائے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی رحمت اللہ علیہ، چوتھی کوٹیشن شیخ عبد الرحمن سعدی صاحب، یہ تفسیر سعدی بڑی معروف ہے، ہمارے اکثر آل الحدیث مکتب فکر میں زیادہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. سورہ محمد کی آیت میں نے بھی آج تلاوت کی، صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، اور مستقل ہم نے اپنی اس مہم کے دوران میں اور خطابات جمعہ میں بھی تلاوت کی سورہ محمد کی آیت نمبر 7، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. ہم نے بار بار اس کو بیان کیا، اب سنیے شیخ عبد الرحمن سعدی صاحب اس میں کیا لکھتے ہیں اور پھر عالم عرب کے ایک اور عالم کا بھی حوالہ دیتے ہیں، خود کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اقامت دین، اس کی طرف دعوت اور اس کے دشمنوں کے خلاف جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد کرے، مراد اللہ کے دین کی نصرت کرے، اور ان کی ساری کدوکاش کا مقصود یعنی محنت کا مقصود رضائے الہی کا حصول ہو. اگر انہوں نے یعنی ایمان والوں نے ایسا کیا تو وہ اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، یعنی صبر و طمانیت یعنی اطمینان اور استقلال کے ساتھ ان کے دلوں کو تقویت یعنی مضبوطی بخشے گا، ان کے جسموں کو قوت صبر سے نوازے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا. سچے وعدے والے رب کریم کا وعدہ ہے کہ جو بھی اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے اس کی مدد کرے گا تو وہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا اور نصرت و تائید کے اسباب ثابت قدمی وغیرہ اس کے لیے آسان کر دے گا. اب یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ شیخ عبد الرحمن السعدی، جن کی تفسیر سعدی معروف ہے، وہ بیان کر رہے ہیں. آگے عالم عرب کے مفسر کا حوالہ دیتے ہیں. اسی آیت کے ذیل میں تفسیر اضواء البیان میں شیخ شنقیتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے مراد یہ کہ وہ اس کے دین اور کتاب کی مدد کرے. ویسے جملہ بڑا عجیب لگتا ہے نا کہ اللہ کی مدد کرو، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ نہ، یہ اللہ کی شان کریمی کہ تم اس کے دین کی جد و جہد کرو تو وہ کہتے تم میرے مددگار بن گئے، سبحان اللہ. اب یہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ شنقیتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر اضواء البیان میں، اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے مراد یہ کہ وہ اس کے دین اور کتاب کی مدد کریں، اس کے کلمے کی سربلندی، احکام کی تعمیل، نواہی ڈونٹس یعنی جن سے منع کیا گیا، نواہی سے اجتناب یعنی بچیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کی لوگوں پر حکمرانی کی خاطر سعی اور کوشش اور جہاد کریں. یہ چوتھا حوالہ تھا شیخ عبد الرحمن سعدی صاحب کی تفسیر سے. پانچواں حوالہ پیر کرم شاہ لزری صاحب. یہ پیر کرم شاہ لزری صاحب بہت بڑے عالم گزرے، بریلی مکتب فقہ سے ان کے تعلق رہا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب جب فیڈرل شیئر کورٹ میں جج تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ جج ہوا کرتے تھے، اور ان کی بھی تفسیر ضیاء القرآن اس کا بڑا حصہ جیل میں مکمل ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ پیر کرم شاہ لزری صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ شورہ کی آیت نمبر 13، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس کے ذیل میں فرما رہے ہیں، تمام انبیاء کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اس دین کو قائم کرو، لوگوں کی عملی زندگیوں میں اسے رائج کرو تاکہ لوگوں کے اعمال اسی دین کے قالب میں ڈھل جائیں. صرف زبانی دعوت دینا اور اس دعوت کے محاسن حسن کو، خوبیوں کو، اور اس دعوت کے محاسن کو بیان کرتے رہنا ہی انبیاء کا فریضہ نہ تھا، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جہاں یہ نظام حیات رائج نہیں وہاں اسے رائج کیا جائے، اور جہاں یہ رائج ہے وہاں یہ اہتمام کیا جائے کہ رواج پذیر رہے. اب یہی بات ڈاکٹر اسرار صاحب سناتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ دین کو قائم کرنا، قائم رکھو یا قائم کرو ایک ہی بات ہے، اگر دین قائم ہو چکا ہوگا تو کیا کرو گے؟ اس کے قیام کو برقرار رکھو گے، اور دین اگر قائم نہیں تو قائم کرنے کی جد و جہد کرو گے. کیمپ لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، ہوا چلتی تو کیا کرتے ہیں؟ رسیاں مضبوط کرتے ہیں نا. اگر ہوا بہت زور کی چلی اور کیمپ گر گیا تو کیا کریں گے؟ کیمپ لگائیں گے، قائم کریں گے، قائم ہوگا تو اس کو قائم رکھیں گے، اور قائم ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ یہ باتیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کی رحمت اللہ علیہ، مستقل بیان کی. پیر کرم شاہ لزری صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ بس میں تو یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو الزام ہے کہ نئی باتیں آپ لوگ کرتے ہو، پتہ نہیں کون سا ایگزیجریشن ہے، کہاں سے فرضیت دین، اقامت دین آپ لوگ نکال کر لے کر آتے ہو. بھائی پڑھو تو صحیح، امت کے اسلاف کو بھی دیکھ لو، آج کے دور کے مفسرین کو بھی دیکھ لو، اور جو ہمارے اہل السنہ کے معروف ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، سب کا حوالہ میں دے رہا ہوں. تو لکھ رہے ہیں یہ کہ انبیاء کی ذمہ داری یہ تھی کہ جہاں یہ نظام حیات رائج نہیں وہاں اسے رائج کیا جائے، اور جہاں یہ رائج ہے وہاں یہ اہتمام کیا جائے کہ رواج پذیر رہے، قائم رہے. ایسے عوامل اور محرکات سے اس کی پوری پوری حفاظت کی جائے جو اس کو عملی زندگی سے بے دخل کرنے پر منتج ہوں، یعنی ان سارے عوامل کو دور کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں عملی زندگی میں اللہ کا دین قائم نہ ہو اور وہ تمام ذرائع اختیار کیے جائیں جن کے ذریعے اللہ کا دین غالب اور قائم ہو سکے اجتماعی معاملات میں. چھٹا حوالہ ہے استاد محمد مبارک کا رحمت اللہ علیہ، یہ سرزمین شام کے استاد ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب الفکر الاسلامی الحدیث فی مواجہت الافکار الغربیہ، مغربی افکار پر چوٹیں لگائی ہیں، اس کے ذیل میں یہ شام سرزمین شام کے استاد محمد مبارک رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ دور میں مسلم کامل، کامل مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو عبادات یعنی پوجا پاٹ کی طرح متوجہ ہو اور اس کے سوا کسی کام میں دخل نہ دیتا ہو، اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہو، اس سے باہر نہ نکلتا ہو اور ہر وقت اپنے ذکر و اذکار میں مصروف ہو. عبادت کی یہ صورت قطعی طور پر اس صورت کے مطابق نہیں ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام عمل پیرا تھے. اپنا ذکر، اپنی تنہائی کی عبادات، اپنی نیکی، اپنی ذات میں نیک و پارسا بننا، یہ وہ صورت نہیں ہے جو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اللہ کی بندگی کی پوری کیفیت تھی، نہ صحابہ کی شکل تھی. لکھتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کا ایک بڑا جز عبادت تھا یعنی عبادات، تو جہاد بھی اس کے صفات کو بھرے ہوئے تھا. معاشرے کو غلط عقائد سے آزاد کرنے کا جہاد، صحیح عقائد کو دلوں میں بٹھانے کا جہاد، معاشرے کو ظالم کے ظلم و استبداد سے نجات دلانے کا جہاد، کمزوروں کی مدد کا جہاد اور لوگوں کے درمیان عدل کے قیام کا جہاد. اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی بھی ناقص، اب یہ دوسرا پہلو آ رہا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی بھی ناقص اور مضطرب رہتی ہے جو جہاد اور معاشرتی اصلاح میں تو مشغول رہتا ہو مگر وہ عبادات اور تعلق باللہ سے خالی ہو. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ایک اپنی ذات میں مگن رہو، یہ رسول اللہ کا اسوہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باطل عقائد کا رد ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، جبر کا خاتمہ، عدل کا قیام ہو، یہ بھی مطلوب ہے، محض اپنی انفرادی عبادات نہیں. دوسری انتہا کیا ہوتی؟ دنیا جہاں میں خلافت کے نعرے، دنیا جہاں میں حکومت الہیہ کے نعرے، دنیا جہاں میں انقلاب 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 کی باتیں، اور فجر میں سو رہے ہوں، گھر میں دین نافذ نہ ہو، یہ دوسری انتہا ہے. یہ باتیں بھی ہماری خطابات میں، ہمارے دروس میں مستقل آتی. یہ سرزمین شام کے امام بھی کہہ رہے ہیں، وہاں کے استاذ بھی کہہ رہے ہیں، اور اس مہم کے دوران بھی ہم نے کہا راہ نجات کی، جب ہم نے بات کی کہاں سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے. بھائی اس 5-6 فٹ کے وجود تو میرے اختیار ہے، ادھر خلافت نہیں آتی تو باہر 25 کروڑ پر خاک آئے گی کیا؟ 57 ملکوں میں خاک خلافت آئے گی؟ آغاز ادھر سے ہوگا اور پھر اجتماعی جد و جہد میں لگ کر نظام خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ فرض ہے ہمارا. ساتواں اور آخری کوٹیشن بڑا قیمتی بڑا جامع ہے، یہ مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب ہیں اور ان کی تفسیر القرآن الکریم، اہل الحدیث مکتب فکر سے تعلق ہے، بڑی تفصیلی تفسیر ہے اور یہ بھی سورہ شورا کی آیت 13 جو مستقل کوٹ کرتے ہیں کر رہے ہیں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ کے ذیل میں کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کو حکم دیا کہ دین قائم کرو، دین قائم کرنے میں خود اس پر عمل کرنا بھی شامل ہے، اس کی دعوت و تبلیغ بھی اور عملاً اسے نافذ کرنا بھی. دعوت کے ساتھ ساتھ حسب استطاعت کفار سے جنگ کا بھی حکم دیا، اس وقت تک کہ وہ کلمہ پڑھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یہ سورۃ توبہ میں بھی ہے، یہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے. امرت ان اقاتل الناس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ توحید اور رسالت کے کلمے کی گواہی دیں، اور اظہار کس بات سے ہوگا؟ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. پھر اس میں تفصیل بھی ہے، یہ ساری باتیں فرما رہے کہ اس دین کی دعوت و تبلیغ بھی اور عملاً اسے نافذ کرنا بھی، یہ رسولوں سے مطالبہ تھا. دعوت کے ساتھ ساتھ حسب استطاعت کفار سے جنگ کا بھی حکم دیا، اس وقت کہ وہ کلمہ پڑھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. تھوڑا آگے جا کے مزید لکھتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے تفصیل لکھی ہے. ظاہر ہے لوگوں کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ تبھی ہو سکے گا جب اس کے مطابق فیصلہ کرنے والوں کی حکومت ہوگی، اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہو، یہ آیتیں بار بار ہم نے آپ کو سنائی، سورہ مائدہ آیت نمبر 44-45-47، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق نہیں فیصلے کرتے، وہی تو کافر، وہی تو ظالم، وہی تو فاسق ہیں. اس کا حوالہ دے کر مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ظاہر ہے لوگوں کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ تبھی ہو سکے گا جب اس کے مطابق فیصلہ کرنے والوں کی حکومت ہوگی. آگے چل کے مزید لکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقامت دین کا بہترین نمونہ ہے. آپ نے دین قائم کرنے کے لیے دعوت تبلیغ اور تلوار دونوں سے پورے عرب کو حلقہ بگوش اسلام کیا, یعنی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا, اور ایسی حکومت قائم کر دی جو اللہ تعالی کے پورے دین پر عمل کی ضامن تھی. سورہ نصر میں ہم کیا پڑھتے ہیں, ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج. اب دین اللہ کا ہوا ہے نا, پہلے تو مشرکین کے سرداروں کا تھا, اس کے خاتمے کے لیے تو رسول اللہ نے تلوار بھی اٹھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ لوگ دین میں داخل بھی ہوں اور دین کے مطابق اجتماعی معاملات ان کے طے ہو سکیں. لکھتے ہیں آگے, اب ہماری اس دور کی کیفیت پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں, اسی دور کے مفسر ہیں. اب ان یعنی مسلمانوں میں سے کسی کے ہاتھ میں اسلام کی دو چار چیزیں اور کسی کے ہاتھ میں پانچ دس یا کم و بیش, ان کی باقی ساری زندگی کفر کے نظام کی پابند ہے, اور افسوس یہ کہ وہ اس پر قانع ہیں, قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, بھئی کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا, جمعہ تو ادا ہو رہا ہے, مطمئن. ہمارے کچھ تعلیمی اداروں میں دین پڑھایا تو جا رہا ہے نا بھائی, کچھ نہ کچھ دروس قرآن اور یہ چیزیں بھی نیکیاں بھی ہو رہی ہیں نا بھائی, اس پر قناعت کر کے بیٹھے ہیں. باقی وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں, آج غریب الغربا ہے. لکھتے ہیں آگے, اور افسوس یہ کہ وہ اس پر قانع ہیں اور کفر کے نظام کے پرزے بن چکے ہیں, اور ان کے بہت سے لوگ دین اسلام کے غلبے سے مایوس ہو کر جمہوریت یعنی مادر پدر آزاد جمہوریت, اب ہماری جمہوریت کیا رہے گی بھائی, فارم 45 یا 47 اور پھر ہائبرڈ سسٹم, اور ججز کیا کہیں, ابھی پتہ نہیں کیسے ایک فیصلہ ہو گیا پی ٹی آئی کے بانی صاحب کے بارے میں, اس پر بھی دونوں طرف سے بہت سی باتیں آ رہی ہیں, مگر ججز بھی انتظار میں ہوتے ہیں بقول شخص کے, فیصلہ آئے تو ہم فیصلہ دیں. بٹ دس از ڈیموکریسی, از دس ڈیموکریسی, اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیا لکھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں کہ ان کے بہت سے لوگ دین اسلام کے غلبے سے مایوس ہو کر جمہوریت اور کفر کے دوسرے نظاموں کو توڑنے کی کوشش کی بجائے انہیں اسلام ثابت کرنے کی جدوجہد میں لگے. جیسے ایک صاحب امریکہ میں بیٹھ کے اس وقت کی سودی بینکنگ کو کہہ رہے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور مغرب کی آزاد مادر پدر آزاد جمہوریت کو کہہ رہے ہیں یہی تو حسن جو اسلام چاہتا ہے جمہوریت, انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ ہمارے عرب کے بادشاہتوں کی عرب بادشاہوں کی بادشاہتوں پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں, ارے بھائی مسجد تو آباد کر رکھی ان لوگوں نے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی اس وقت کے ظالمانہ نظام کو اسلام ثابت کرنے کے اندر کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ بس جناب اسی پہ اکتفا میں کر کے دو تین مختصر باتیں, یہ سات حوالے اس دور کے ہیں, اور تفصیل میں نے شروع میں عرض کر دی. ہم راہ نجات کی بات کر رہے ہیں اپنی تنظیم اسلامی کی ملکی مہم کے ذیل میں, تو ہم نفاذ دین اقامت دین کی بات کر رہے ہیں. بعض لوگ الرجک ہیں, بعض لوگ اختلاف رکھتے ہیں, بعض لوگ جو ہے ایگزیجریشن کہتے ہیں, تو ہم نے پچھلے جمعے میں امت کے اسلاف کی سات آرا پیش کی ہیں, اور آج اس دور کے اصحاب علم کی آرا پیش کی ہیں, اور اعلی وجہ البصیرت اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو ہم فرض سمجھتے ہیں اور اولین فرض سمجھتے ہیں. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں, امر بالمعروف نہیں انل منکر ہمیں پتا ہے نا, معروف اور منکر, معروف اعظم کیا ہے, اجتماعی سطح پر اللہ کی حاکمیت ہوگی تبھی شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل ہوگا, یہ بھی علماء کی اصطلاح ہماری گھڑی ہوئی نہیں ہے, یہ معروف عادم ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو تاکہ اجتماعی معاملات اس کے احکامات پر عمل ہو. مطلب کس نے سزا دینی ہے قاتل کو, چور کو, شرابی کو, زانی کو, کس نے زکات کی وصولی کا معاملہ صحیح طور پر کرنا, کس نے سود کا خاتمہ کرنا اجتماعی طور پر, کیسے ہوگا. منکر اعظم کیا ہے, یہی باطل کا نظام اسی مملکت خدادات میں, کہنے دیجئے مجھے. اب ہمارے ججز دھڑلے کے ساتھ شریعت کے خلاف فیصلے کریں, دھڑلے کے ساتھ, یہ منکر اعظم ہے جس باطل نظام کی وجہ سے, باطل نظام کی وجہ سے ہم شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے. یہ اولین فرض ہے. اگر ہمارے استاد نے دنیا کو چھوڑ کر دین کو پروفیشن بنایا, ڈاکٹر سراج صاحب نے, اور ان کے بعد شاگردوں کو, تو ہمارا دماغ خراب نہیں کہ دنیا ہمیں اپیل نہیں کرتی ہے, یا دنیا میں اٹریکشن نہیں ہے, یا ہمارے دلوں کے اندر کوئی خواہشات نہیں, یا ہمارے بچوں کی کوئی خواہشات نہیں, اور نہیں بھائی اس کو فرض سمجھ کر, خواہشات صحابہ کی بھی تو ہوں گی نا, بچے ان کے بھی تو تھے گے نہیں تھے, کدھر لگے ان کے خون پسینے, کدھر لگے ان کی محنتیں, فرض سمجھا تھا انہوں نے, ہم بھی فرض سمجھتے ہیں اس کو. اور جب, اور یہ تنظیم اسلامی کے رفقا سے میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر, فرض سمجھو اس کو, اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب, سائڈ جاب, سائڈ بزنس, It's a main business. It's a full-time job. First job. Most important job. اور آپ کی میری عزت اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. یہ ہے جس یقین کے ساتھ اور کنوکشن کے ساتھ اس فرض کو میں ادا کرنے کی کوشش کرنی. دنیا جو کہتی رہے ہم نے دنیا کو جواب نہیں دینا ہے, اپنے رب کو جواب دینا ہے, جس کے قرآن سے اور جس کے نبی کی سنت سے ہم نے ان باتوں کو علی وجیہ بصیرت سمجھائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعے جب کراچی بات ہوگی تو رسول اللہ کا مشن یہ تھا, ارادہ کر رہا ہوں ابھی, ہم جو حضور کے مشن کی آیت بیان کرتے ہیں اس میں بھی لوگوں کو بھائی کوئی نئی باتیں کر دیں, وہ کوئی اضافہ کر دیا انہوں نے, وہ ایکسجریشن کر دی, تو اگر موقع ملا تو پھر امت کے اسلاف کی آرا پیش کر دیں گے کہ کوئی نیا مشن محمد رسول اللہ کم پیش نہیں کر رہے, امت نے کیا سمجھا. یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.